اللهم الله. يعني الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو یہ جو آیات تلاوت کی گئیں ان کا ہم نے ترجمہ کل پڑھ لیا تھا اور خلاصہ تفسیر بھی پڑھ لی تھی. اللہ رب العزت نے یہاں پر موت کا تذکرہ فرمایا تھا کہ کچھ جو اللہ تعالیٰ موت دیتے ہیں وہ اس شکل کی ہوتی ہیں کہ وہ عارضی موت ہوتی ہیں اور کچھ موت جو ہیں وہ عارضی نہیں ہوتی بلکہ مستقل ہوتی ہیں، دائمی موت ہوتی ہیں. دائمی موت سے مراد یہ کہ اس دنیا میں پھر اب وہ مر ہی گئے ہیں، اب دوبارہ انہوں نے زندہ نہیں ہونا ہے، قیامت کے دن ہی زندہ ہونا ہے. تو یہ دائمی موت کہلائی، اور عارضی موت جو ہم سو جاتے ہیں، دن میں سوئیں یا رات کو سوئیں. تو اس کے تحت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا، یہ دلائل اپنی قدرت کے اور اپنی وحدانیت کے دے کر کے، کہ یہ نشانیاں جو ہیں وہ صرف انہی لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں یا انہی کے فائدے کے لیے ہیں کہ جو ان چیزوں کے اوپر سوچتے ہیں، اور جو ان چیزوں کے اوپر سوچنے کی بجائے دوسری چیزوں کے اوپر سوچتے رہتے ہیں ہر وقت ہی، اور ان کے پاس ٹائم نہیں نکلتا ان چیزوں کے بارے میں سوچنے کا. تو یہ نشانیاں موجود تو ہیں لیکن ان کو فائدہ نہیں ہوتا لوگوں کو ان نشانیوں سے. جیسے کہ سڑک کے اوپر ہم جاتے ہیں، بہت سارے بل بورڈز لگے ہوتے ہیں، کمپنیوں کے اشتہارات لگے ہوتے ہیں. تو جو شخص ان اشتہارات کو دیکھتا جائے گا تو اس کو پتا چلتا چلا جائے گا نا کہ کیا لگا ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے، کس کمپنی کی کیا آفر ہے، اور کس کا کیا پروڈکٹ ہے، اور اس کے اندر کیا خوبی ہے، ساری چیزیں. لیکن ایک شخص جو ہے جو گاڑی میں جا رہا ہے لیکن وہ اپنی سوچوں میں گم ہے، وہ کسی اور طرف سوچ رہا ہے، کچھ اور ہی جو ہے وہ اس کے دماغ کے اندر چل رہا ہے. اب اتنے بڑے بڑے بل بورڈ جو ہیں وہ سامنے موجود ہیں لیکن اس کو تو نہیں نظر آ رہے، اس کو تو نہیں فائدہ ہو رہا ان بل بورڈ سے، کوئی ان کو اس کو انفارمیشن حاصل نہیں ہو رہی. بالکل یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا بھی ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہیں لیکن صرف فکر کرنے والوں کے وہ ان سے فائدہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ سے سوال بھی کیا تھا کہ جو فکر نہیں کرتے تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، یعنی کانٹمپلیٹ نہیں کرتے، تو پھر دوسری چیز کیا ہوتی ہے جو کہ انسان کرتا ہے یا شیطان اس سے کرواتا ہے، اس کو کہتے ہیں کنزمپشن، ہے نا، یعنی بس بسیار خوری. اس کو بہت ہی یعنی اردو کا جو ثقیل قسم کا ورڈ ہے وہ کیا ہے، بسیار خوری، یعنی وہ اپنے کھانے پینے کے اندر مگن ہوتے ہیں اور کھیل تفریح کے اندر مگن ہوتے ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہوتا قرآن کی آیات اور اللہ کی نشانیوں کے لیے. تو جو وہاں سے اپنے آپ کو ہٹائے گا تو پھر وہ قرآن کی نشانیوں کے لیے اس کے پاس وقت نکلے گا، ہے نا، اللہ کی نشانیوں کے لیے. ورنہ تو 24 گھنٹے سے کسی کی زندگی 48 گھنٹے تو نہیں ہو سکتی، اسی 24 گھنٹے کے اندر ہی ہم نے اللہ کی نشانیوں پہ غور کرنا ہے نا، ہے نا. یہ تو نہیں کہ جی 24 گھنٹے جو ہے وہ گراس ایٹنگ، گھاس چرنے کے اوپر غور کریں گے اور اس کے بعد پھر 24 گھنٹے ایک ہی دن کے اندر 24 گھنٹے کہیں اور سے لے کر کے آئیں گے کہ اللہ کی نشانیوں پر غور کریں، ہے نا، ایسا تو نہیں ہے. اسی 24 گھنٹے کے اندر ہی ضروریات بھی پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ جو مقصد زندگی ہے اس کو بھی پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں تو کوئی نہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. آگے چلتے ہیں، جو معارف و مسائل بھی ہم نے پڑھنے شروع کر دیے تھے کہ فرمایا تھا کہ توفع، یہ اللہ یتوفى الانفس حین موتها کے اس تحت لکھا تھا کہ توفع کے معنی لے لینے اور قبض کر لینے کے ہیں. قبض کرنے کا مطلب ہوتا ہے بند کر دینا،
ठीक है, जैसे किसी के पेट में जो है वो हवा कब्ज हो जाती है या खाना कब्ज हो जाता है, अब वो उसका पेट जो है वो ब्लोट कर रहा होता है ना, वो फूल रहा होता है लेकिन निकल नहीं रहा होता कुछ भी, ठीक है। तो कब्ज का लफ्ज उस कैफियत के लिए भी इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि बंद हो गया होता है। अच्छा, इस आयत में हक तआला ने ये बतलाया है कि जानदारों की अरवाह हर हाल हर वक्त अल्लाह ताला के जेरे तसर्रुफ है, ठीक है, यानी अंडर कंट्रोल है। अल्लाह ताला जो चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं हमारी अरवाह के अंदर, वो जब चाहे उनको कब्ज कर सकता है और वापस ले सकता है। और इस तसर्रुफ खुदाबंदी का एक मुजाहरा तो हर जानदार रोजाना देखता है, यानी अल्लाह ताला इस मौत का ट्रेलर हमें रोजाना दिखाते हैं, है ना। जो मौत हमारे ऊपर आने वाली है, तो जो जो बड़ बड़ी फिल्म रिलीज होती है वो जमाने जाहिलियत के अंदर, चूंकि इस तरह के अल्लाह ताला माफ फरमाए ये गलतियां करी हुई हैं, तो उस वजह से पता है जब फिल्म रिलीज होती थी बड़ी फिल्म, तो उससे पहले जो है वो ट्रेलर दिए जाते थे क्योंकि बड़ी फिल्म आ रही है जी, है ना। तो इसी तरीके से ये मौत जो है ना, ये सबसे बड़ी फिल्म है हमारी जिंदगी की, और इससे पहले ट्रेलर्स अल्लाह ताला देते रहते हैं रोजाना के हिसाब से। तो हर जानदार रोजाना देखता और महसूस करता है कि नींद के वक्त उसकी रूह एक हैसियत से कब्ज हो जाती है, फिर बेदारी के बाद वापस मिल जाती है, और आखिरकार एक वक्त ऐसा भी आएगा कि बिल्कुल कब्ज हो जाएगी, फिर वापस नहीं मिलेगी, है ना। बच्चों को माशाल्लाह सभी ये दुआ सिखाते हैं ना, सुबह उठने वाली दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। ये तमाम तारीफें उसके लिए हैं, अल्लाह के लिए हैं कि जिसने हमें जिंदा कर दिया बाद इसके के हम मर चुके थे, या बाद इसके के उसने हमें मार दिया था, वह इलैहिन नुशूर, और उसी की तरफ हमने लौट कर भी जाना है, ठीक है। तो रोजाना के हिसाब से नबी अलैहिस्सलाम यानी सोता तो हर इंसान है, आप सल्लम भी सोते थे, ठीक है, लेकिन जाग करके इस हकीकत को याद करना, अपने आप को याद दिलाना कि अल्लाह ही ने मुझे सुलाया था और अल्लाह ही ने मुझे जगाया है, ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका से मिलता है ना। वरना आम इंसान को ये चीजें याद नहीं रहती, और ना जो है वो अपने आप को याद दिलाने की मेहनत करता है ना, कोई असबाब के भाई हाँ मैं दुआ पढ़ लिया करूं, दुआ कर लिया करूं ताकि मुझे याद आ भी जाए ये वाली हकीकत, ठीक है, याद रह भी जाए ये वाली हकीकत। तो इन मसनून दुआओं को मानी के इस्तेहजार के साथ जो पढ़ता है ना, तो उसको ये हकीकतें फिर भूलती नहीं है, उसका ध्यान फिर वाकई अल्लाह ताला की तरफ बन जाता है, जैसे कि नबी अलैहिस्सलाम का बना हुआ था, ठीक है। इसलिए इन मसनून दुआओं को हल्का नहीं समझना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आगे फरमाया कि तफसीर मजहरी के बारे में आपको पीछे भी बताया था, तो इसकी एक खास बात यह है कि तफसीर मजहरी जो है ना, इसका बहुत गहरा ताल्लुक रूहानी मसलों के साथ है, रूहानी कैफियत और जो जो इंसान की रूह से मुताल्लिक बातें हैं, असरार और रुमूज, राइट। क्योंकि ये जो जिसने ये तफसीर लिखी है हजरत काजी सनाउल्ला पानीपति रहमतुल्लाह, ये रूहानियत के बहुत बड़े सिलसिले के एक बहुत बड़े शेख के शायद सबसे बड़े और सबसे करीबी मुरीद थे, है ना, हजरत मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह, जो कि नक्शबंदी मुजद्दी सिलसिले के बहुत बड़े शेख थे। ये उसी जमाने में दिल्ली में रहते थे जिस जमाने में हजरत शाह वलीउल्लाह दहलवी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली में रहा करते थे, यानी उनके ये हम असर थे, उनके ये कॉन्टेम्प्रेरी थे, ठीक है। तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का कौल इनके बारे में मशायख नकल करते हैं कि वो फरमाया करते थे कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा कशफ दिया है, शाह वलीउल्लाह फरमाया करते थे कि मुझे ऐसा कशफ दिया है कि मैं पूरी दुनिया को अपनी हथेली के ऊपर जैसे देखता हूं, जैसे इंसान को अपनी हथेली को देखता है ना, तो उसको सब कुछ नजर आता है ना अपनी हथेली के ऊपर, एक एक सतर, एक एक जो है वो बारीकी नजर आती है अपनी हथेली की। तो इस तरीके से मैं पूरी दुनिया को इस तरह से कशफ की निगाह से देखता हूं कि जैसे कि पूरी दुनिया के मामला मेरी हथेली के ऊपर चल रहे हैं। अब ये कशफ है, ये आलमुल इल्मुल गैब नहीं है, इल्मुल गैब बिल्कुल अलग चीज होती है, और कशफ जो होता है ना ये बिल्कुल अलग, तो कोई इतना परेशान ना हो उसके ऊपर कि ये कैसे हो सकता है भाई, ठीक है ना। तो ये कशफ की बात हो रही है, इल्मुल गैब की बात नहीं हो रही। बहरहाल, तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने मुझे ये एक इदराक अता फरमाया है, ठीक है ना, ये इदराक होता है, ये इल्म नहीं होता, یہ ادراک ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی ایک انڈرسٹینڈنگ, ایک 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 سمجھ, ایک شعور سا, ٹھیک ہے, تو اس کو کشف کہتے ہیں. تو مجھے ایسا کشف عطا فرمایا, تو میں اپنے کشف سے جب پوری دنیا کے احوال کو دیکھتا ہوں نا, تو مجھے پوری دنیا میں مظہر جانے جارا رحمت اللہ علیہ جیسا کوئی نظر نہیں آتا. یعنی اس وقت دنیا میں سب سے بڑا روحانی مقام جو ہے وہ حضرت مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کا ہے. یہ اس زمانے, اپنے زمانے کی بات فرمایا کرتے تھے, ٹھیک ہے نا, اس زمانے کی بات. یہ نہیں کہ ہر زمانے میں مظہر جانے جانا ہی سب سے بڑے تھے, ہے نا, نہیں, ایسا نہیں ہے, اس زمانے کی بات ہو رہی ہے ساری. تو حضرت مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے جو علوم و معارف حاصل کیے ہوں گے, تو ان علوم و معارف کی بنیاد پر پھر انہوں نے یہ تفسیر لکھی, جس کا نام انہوں نے اپنے شیخ کے نام پہ رکھا تفسیر مظہری, ٹھیک ہے. تو اس میں پھر یعنی ایسی ایسی گہری باتیں, ہر تفسیر کی نا اپنی ایک خاصیت ہوتی ہے, کسی تفسیر میں کوئی چیز زیادہ پرومیننٹ ہوتی ہے, کسی میں کوئی چیز زیادہ پرومیننٹ ہوتی ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ روحانیت جو ہے بہت پرومیننٹ ہے. تو تفسیر مظہری میں ہے کہ قبض روح کے معنی اس کا تعلق بدن انسانی سے قطع کر دینے کے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی بدن اور انسان, بدن اور روح جو ہیں, یہ پیچھے بھی ہماری بات ہوئی ہے نا کہ یہ بالکل جڑے ہوئے ہیں, حتیٰ کہ رگ رگ ریشے ریشے بدن کے کا تعلق روح کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ دونوں جدا نہیں ہے. بلکہ ابھی تو وہ جو ہماری رات کو ایک مجلس ہوتی ہے, تو اس میں اپنے حضرت کی کتاب میں سے حدیث پڑھا تھا کہ وہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی حکمت دی تھی, اور ان کے 19 بیٹے تھے, ان میں سے ایک سلیمان علیہ السلام تھے. داؤد علیہ السلام نے ایک دفعہ اپنے بیٹوں سے حکمت کے سوالات کیے, تو ان سوالات کے صحیح جواب صرف سلیمان علیہ السلام نے دیے. ان میں سے ایک سوال کیا تھا کہ وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو کبھی جدا نہیں ہوتی, یعنی اس دنیا میں کبھی جدا نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا, بدن اور روح, یہ جدا نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, یعنی جب موت آتی ہے تب جدا ہوتی ہیں, زندگی میں جدا نہیں ہوتی, اور مرنے کے وقت بھی تو موت ہی آئی ہوئی ہوتی ہے, تو وہ جدا ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو تعلق کیا ہے, یعنی قبض روح کے معنی اس کا تعلق بدن انسانی سے قطع کر دینے کے ہیں. کبھی یہ ظاہراً و باطناً بالکل منقطع کر دیا جاتا ہے, اسی کا نام موت ہے, اور کبھی صرف ظاہراً منقطع کیا جاتا ہے, باطناً باقی رہتا ہے, جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ صرف حس اور حرکت ارادیہ جو ظاہری علامت زندگی ہے وہ منقطع کر دی جاتی ہے, ٹھیک ہے. یعنی ہماری زندگی کی علامت کیا سمجھی جاتی ہے کہ جی ہم اپنے کام کاج کر رہے ہیں, ہے نا, بات چیت کر رہے ہیں, کام کاج کر رہے ہیں, تو یہ ظاہری علامت زندگی ہے, اس کو منقطع کر دیا جاتا ہے نیند کے وقت. اور باطنن تعلق روح کا جسم کے ساتھ باقی رہتا ہے, جس سے وہ سانس لیتا ہے اور زندہ رہتا ہے, ٹھیک ہے. تو یعنی یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم سانس لینا ہی بند کر دیتے ہیں سونے میں, ایسا تو نہیں ہوتا نا. تو بھائی سانس کیسے لے رہے ہیں, کیونکہ روح کا ایک بہت ہی کم حصہ جو ہے نا وہ ہماری بدن کے اندر موجود رہتا ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ بھی نکل جائے تو پھر تو سانس ہی بند ہو جائے انسان کی, ٹھیک ہے. اچھا, اور صورت اس کی یہ ہوتی ہے کہ روح انسانی کو عالم مثال کے متعالے کی طرف متوجہ کر کے اس عالم سے غافل اور معطل کر دیا جاتا ہے, تاکہ انسان مکمل آرام پا سکے. ذرا اس جملے کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ صورت اس کی یہ ہوتی ہے کہ روح انسانی کو عالم مثال کے مطالعے کا مطلب کیا ہوتا ہے, آبزرویشن. یہاں پر مطالعے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کتاب کھول دی جاتی ہے اس کے سامنے اب وہ اس کو ریڈ کر رہا ہے, نہیں, ریڈنگ یہاں پر مطالعے سے مراد نہیں ہے, بلکہ مطالعے سے مراد یہاں پر آبزرویشن ہے, مشاہدہ, عالم مثال کے مشاہدے کی طرف متوجہ کر کے اس عالم سے غافل اور معطل کر دیا جاتا ہے, تاکہ انسان مکمل آرام پا سکے, ٹھیک ہے. اب یہ جو جملہ ہے نا, آپ سے پوچھتے ہیں کہ آج جو دنیا کے اندر سب سے بڑا شور مچا ہوا ہے, اس کا جو اصل علاج ہے نا, اور واحد علاج ہے, واحد علاج وہ اس جملے کے اندر ہے, اس جملے کے اندر ہے. چلیں اللہ کی توفیق سے آپ کو کچھ حضرت مظہر جان جانا رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں بتا دیا تاکہ آپ کے ذہن میں تھوڑی سی اہمیت پیدا ہو جائے ہم جو چیز پڑھنے جا رہے تھے اس کی. تو کیا ہے بھائی یہ عالم مثال, پہلی بات ہوتا کیا ہے. اچھا چلیں ایک دو جملے اور پڑھ کے بات کرتے ہیں کہ آگے کہتے ہیں کہ کبھی یہ باطنی تعلق بھی منقطع کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے جسم کی حیات بالکل ختم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ جو باطنی تعلق جس کی وجہ سے سانس آ جا رہا تھا وہ باطنی تعلق بھی ختم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جسم کی حیات بالکل ختم ہو جاتی ہے, یعنی بندہ پھر مر جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور روح جو ہے وہ اس کے پورے جسم میں سے سمیٹ کر کے جیسے دسترخوان سمیٹتی ہیں نا, آپ لوگ خواتین بھی ہیں مرد بھی موجود ہیں, کچھ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے مرد بھی جو دسترخوان سمیٹ کیا کریں کبھی, ہے نا, کبھی تو نہیں بلکہ اکثر کرنا چاہیے. تو یہ جو دسترخوان سمیٹتے ہیں نا جس طریقے سے, تو اسی طریقے سے یہ سمیٹنا, روح جو ہے وہ سمیٹ کر کے نکال لی جائے ہمارے اندر سے, تو اس کو جو ہے وہ موت کہا جاتا ہے, یعنی اب کچھ باقی نہیں بچا, ٹھیک ہے. اندر اچھا ایک یہ پیراگراف بھی پڑھ کر کے پھر بات کرتے ہیں انشاءاللہ. آگے لکھتے ہیں کہ آیت مذکورہ میں لفظ توفا بمعنی قبض بطور عموم مجاز کے دونوں معنی پر حاوی ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی مجازی طور پر اس میں عموم ہے, حقیقت اور مجاز یہ دو الفاظ آپ نے سنے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. تو حقیقت تو حقیقت ہوتی ہے جو کہ اصل ہے نا, ریالٹی ہے اور اصل چیز ہے, اور ایک چیز ہوتی ہے مجاز. مجاز کیا ہوتا ہے؟ مجاز اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو کہ حقیقت کی جیسا ہے لیکن حقیقت ہے نہیں, ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر مشہور ہے نا جی کہ شیر جو ہے نا وہ سب سے بہادر جانور ہے, ہے نا, بڑا بہادر ہے اور وہ کسی سے نہیں ڈرتا, اسی وجہ سے اس کو جنگل کا بادشاہ بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اچھا چلیں وہ تو کتابوں والی مثال سے پہلے جو ہے وہ جنگل کے بادشاہ کے لفظ سے ہی مثال آ گئی, ہے نا, کہ بھائی شیر جو ہے وہ کیا جنگل کا بادشاہ ہے؟ جنگل کا بادشاہ ہے تو نہیں, لیکن اس کو کہتے ہیں جنگل کا بادشاہ, تو کیا یہ حقیقی طور پر جنگل کا بادشاہ ہے؟ ہے نا, کوئی نہیں ہے جنگل کا بادشاہ, ٹھیک ہے. ہاں بس جس جگہ وہ رہتا ہے وہاں پہ وہ کسی دوسرے شیر کو نہیں آنے دیتا زیادہ سے زیادہ, اس نے اپنی ایک ٹیریٹری جو ہے نا وہ ڈیفائن کری ہوئی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اس ٹیریٹری میں کسی دوسرے شیر کو نہیں آنے دیتا, لیکن اس کے علاوہ تو وہ جو گیدڑ آئے یا ہائینہ آئے یا جو ہے وہ زیبرا آئے یا زرافہ آئے یا جو بھی چیز آئے وہ تو آتی رہتی ہے آرام سے, ہے نا. شیر سے پوچھ کر کے تو نہیں آتے گیدڑ اور زرافے وغیرہ, ہے نا, سبھی ہی آتے رہتے ہیں. تو یہ جنگل کا بادشاہ ہے تو نہیں, تو اس کو جنگل کا بادشاہ کیوں کہتے ہیں؟ جیسے ملک کا بادشاہ جو ہے وہ بڑا روبدار نظر آتا ہے, تو اسی طریقے سے شیر بھی روبدار نظر آتا ہے. تو اس طریقے سے نا شیر کو جنگل کے سوری ملک کے بادشاہ کے ساتھ ایک مماثلت مل گئی, روب والی مماثلت. شیر کے اندر روب ہوتا ہے, اس کی آواز میں بھی روب ہوتا ہے اور اس کی پرسنالٹی میں بھی روب ہوتا ہے, ہے نا. قریب جائے بندہ تو اس کو ایک خوف محسوس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس روب کی وجہ سے جو کہ ملک کے بادشاہ اور شیر کے درمیان کامن ہے, شیر کو بھی بادشاہ کہہ دیتے ہیں. تو شیر جو ہے وہ حقیقی بادشاہ نہیں ہے کیونکہ اس کا حکم نہیں چلتا جنگل کے اندر, ہے نا, شیر کا حکم نہیں چلتا جنگل کے اندر, لیکن اس کو کیا کہہ دیتے ہیں, مجازی بادشاہ ہے, یہ مجازی بادشاہ ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے جس طرح وہ نہیں, آج کل کے دور میں یہ جملہ نہیں کہہ سکتے بھائی, سوری, پولیٹیکلی انکریکٹ جملہ ہے, تو اس جملے کو رہنے دیں. مجازی والا جو ایک دوسرا جملہ ہوتا ہے اس کو نہیں بولتے ہم. بہرحال شیر پر ہی اکتفا کرتے ہیں اس وقت. اچھا تو بمانی قبض بطور عموم مجاز کے دونوں معنی پر حاوی ہے, ٹھیک ہے. توفع کا جو لفظ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے نا, تو یہ دائمی موت کے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے اور عارضی موت کے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے. کیوں؟ عموم مجاز کی وجہ سے, کیونکہ اس کے اندر ایک مجازی عموم ہے. بہرحال اس کی اتنی ہمیں بھی تو تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آگے بس کافی ہو گئی, آگے چلتے ہیں. آگے کہتے ہیں کہ موت اور نیند دونوں میں قبض روح کا یہ فرق جو اوپر بیان کیا گیا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ایک قول سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ سونے کے وقت انسان کی روح اس کے بدن سے نکل جاتی ہے، مگر ایک شعاع روح کی بدن میں رہتی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی بہت ہی چھوٹی سی وولٹیج۔ جو وولٹیج کا کانسیپٹ سمجھتے ہیں، الیکٹریکل انجینئر بھی کوئی ہیں اگر یہاں پر ہیں، تو تھوڑی سی وولٹیج رہتی ہے جس سے کہ وہ زندہ رہتا ہے، باقی سارا کا سارا کرنٹ جو ہے نا وہ نکل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کراچی والوں کو تو خاص طور پر اس کا بہت تجربہ ہوتا ہے کہ، یا بلکہ انڈیا پاکستان میں ہر جگہ یہ لائٹ جانے والا کانسیپٹ تو ہے نا، تو جب لائٹ جاتی ہے نا تو کیا ہوتا ہے، پورا اندھیرا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پورا اندھیرا کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ جو تاروں میں بجلی آ رہی تھی وہ بجلی 100% بند ہو گئی تو پورا اندھیرا ہو گیا۔ لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ یہ پوری بند نہیں ہوتی، بلکہ بتیاں جو ہوتی ہیں نا، لائٹ جو ہوتی ہے وہ بڑی دھیمی ہو جاتی ہے، تو اس کو ہم یہ نہیں کہتے لائٹ چلی گئی، اس کو ہم کہتے ہیں جی بہت لو وولٹیج ہو گیا ہے نا، وولٹیج بہت کم ہو گیا، یعنی بجلی ہے جس کی وجہ سے بلب جل رہے ہیں، پنکھا بھی چل رہا ہے، لیکن جتنا تیز پنکھے کو چلنا چاہیے تھا وہ اتنا تیز نہیں چل رہا، بلب بھی جو ہے وہ دھیما ہو گیا ہے کیونکہ وولٹیج بہت کم آ رہی ہے نا۔ انشاءاللہ سبھی پاکستانی سمجھتے ہوں گے اس بات کو۔ تو وہی معاملہ ہے کہ ایک شعاع یعنی بہت تھوڑی سی وولٹیج روح کی بدن میں رہتی ہے جس سے وہ زندہ رہتا ہے، یہ نیند کے وقت ایسا ہوتا ہے، لو وولٹیج پہ چلا جاتا ہے ہمارا معاملہ، ٹھیک ہے۔ اور اسی رابطہ شعائی سے وہ خواب دیکھتا ہے، یعنی جو خواب آ رہے ہوتے ہیں نا ہمیں، وہ اس وولٹیج کی وجہ سے آ رہے ہوتے ہیں، ہے نا۔ مردے کو خواب نہیں آتے، مردے کو تو پھر دوسری چیزیں آتی ہیں، ہے نا، یہ تو زندہ ہوتا ہے لیکن لو وولٹیج کے اوپر زندہ ہوتا ہے، تو اب نا اس کو خواب آ رہے ہوتے ہیں، ہے نا۔ جیسے کہ ایک عام آدمی بھی جو ہوتا ہے نا، یہ اردو میں ایک اور محاورہ ہے نا، اس کو بڑے سہانے خواب آتے ہیں، یعنی یہ جاگتے میں خواب دیکھتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ جاگتے میں جو ایک نارمل آدمی ہوتا ہے نا، تو وہ تو پوری توانائی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، محنت بھی کر رہا ہوتا ہے اور مشقت کر رہا ہوتا ہے اور کام کر رہا ہوتا ہے، ہے نا، تو اس کے پاس نا جاگتے میں خواب دیکھنے کا ٹائم نہیں ہوتا۔ لیکن ایک شخص جو ہے نا، جو کہ مریل قسم کا ہے اور سست قسم کا ہے، ہے نا، تو یہ شخص جو ہے نا وہ اصل میں تو کوئی کام کرتا نہیں ہے، لیکن اس کو خواب بڑے آتے ہیں، یعنی یہ نا وہ کیا کہتے ہیں، وہ شیخ چلی کا پتہ ہے نا سب کو، تو وہ شیخ چلی کی طریقے سے جو ہے نا وہ پلاننگ بڑی کرتا رہتا ہے ہر وقت، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ جاگتی حالت میں بھی لو وولٹیج کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں، جاگتی حالت میں لو وولٹیج پہ زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کو نا جاگتی حالت میں بھی خواب آ رہے ہوتے ہیں، ہے نا، جاگتی حالت میں بھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ اصل میں خواب کیوں آ رہے ہوتے ہیں سہانے، ہے نا، وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جاگتی حالت میں بھی لو وولٹیج پہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ورنہ ہونا کیا چاہیے، جاگنے میں ہم جو ہے نا وہ فل وولٹیج پہ زندگی گزاریں اور سونے میں لو وولٹیج پہ گزاریں۔ جب سونے میں لو وولٹیج پہ آ جاتے ہیں تو بھائی سونے میں خواب آ جایا کریں گے، ہے نا، ان کی فکر نہ کریں کہ خواب آئے نہیں آئے، وہ آ جائیں گے سونے میں، ٹھیک ہے۔ تو دن میں خواب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بہرحال اسی رابطہ شعائی سے وہ خواب دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ خواب اگر روح کے عالم مثال کی طرف متوجہ رہنے کی حالت میں دیکھا گیا تو وہ سچا خواب ہوتا ہے، اور اگر اس طرف سے بدن کی طرف واپسی کی حالت میں دیکھا تو اس میں شیطانی تصرفات ہو جاتے ہیں، وہ رؤیا صادقہ نہیں رہتا۔ یہ ایسی بات حضرت نے یہاں پہ لکھی ہے کہ جو کہ یعنی میرا خیال ہے کہ یہ بھی تفسیر مظہری سے ہی لی ہوگی، لیکن حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ خود بھی ماشاءاللہ روحانیت کے دنیا کے ایک بڑے شخصیت ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال بہت ہی گہری بات یہاں پر لکھی ہے کہ یہ رویا سادتہ کب آتے ہیں، اور جو جھوٹے خواب آتے ہیں یا جو ایسی بس شیطانی تصرفات والی جو باتیں آتی ہیں وہ کب ہوتی ہیں، وجہ ان کی یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ اس طرف متوجہ ہے ہے نا, عالم مثال. اچھا عالم مثال کی کوئی خاص بہت لمبی چوڑی ڈیفینیشن نہیں ہے, بس اتنی سی ہے کہ یہ عالم ارواح کو کہتے ہیں, ہے نا. باقی اس کی تفسیر بڑی کتابوں میں لکھی ہوگی, لیکن وہ مثال جس کو تو نہیں موقع ملا دیکھنے کا, لیکن جو اپنے بزرگوں سے بھی یہی سمجھا اور بڑوں سے پوچھا بھی کہ یہ عالم ارواح کے لیے عالم مثال کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. عالم ارواح کا بھی مطلب کیا؟ روحانی عالم, رائٹ, جہاں پر کہ یعنی یہ فزیکل دنیا والے معاملات نہیں ہوتے بلکہ روحانی دنیا والے معاملات ہوتے ہیں, یعنی فرشتے اور آسمانوں کی باتیں, اور اس کے علاوہ یہ ساری سب جو ہے نا جس کو روحانی دنیا کہتے ہیں, یا عالم خلق بھی اس کو کہہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہی ہے عالم مثال, ٹھیک ہے. تو جب اس کی توجہ عالم مثال کی طرف ہوتی ہے نا اگر, تو اس وقت اگر اس کو جو خواب آ رہے ہیں نا تو وہ سچے خواب ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر وہاں سے واپسی یعنی واپس اس مٹیریل دنیا کی طرف اب اس کی روح واپس آ رہی ہے, اس بدن کی طرف آ رہی ہے, تو جب اس ڈائریکشن میں وہ روح سفر کر رہی ہوتی ہے اس کی, تو اس وقت اگر کوئی خواب آتا ہے تو اس میں پھر شیطانی تصرفات شامل ہو جاتے ہیں, کیونکہ اس طرف آنے میں نا پھر وہ شیطان جو ہے وہ اسی مادی دنیا میں رہنے والی مخلوق ہے نا, ٹھیک ہے. اب تو وہ روحانی دنیا یعنی وہ آسمانوں میں تو جا نہیں سکتے شیاطین, تو ان کا سارا جو کام ہے وہ اسی یعنی مادی دنیا کے اندر ہے, تو پھر وہ اپنے تصرف جو ہے نا وہ اس کے خوابوں کے اندر کرنا شروع ہو جاتے ہیں, تو پھر وہ رویہ صادقہ نہیں رہتا. اور فرمایا کہ نیند کی حالت میں جو روح انسانی اس کے بدن سے نکلتی ہے, تو بیداری کے وقت آنکھ جھپکنے سے بھی کم مقدار وقت میں بدن میں واپس آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہ جو کس وقت وہ, ہاؤ ڈو یو ڈیفرینشیٹ بٹوین گڈ اینڈ بیڈ ڈریمس, اب جم یہی جس بولنے والا تھا کہ اب ایک شخص جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اب وہ کیسے فیصلہ کرے بھائی کہ یہ جو ہے وہ مجھے یعنی یہ جو خواب مجھے آیا تھا جو مجھے ابھی یاد آ رہا ہے, ہوتا ہے نا بہت سارے خواب آپ کو آتے بھی ہیں آپ پھر بھول جاتے ہیں اٹھ کر کے, آپ کو یاد نہیں رہتے, لیکن کچھ خواب جو ہے وہ باقاعدہ یاد رہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یاد رہ جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سچے خواب ہیں, بلکہ سچے اور جھوٹے کا تو اس بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ آیا وہ عالم مثال کی طرف جب روح متوجہ تھی اس وقت وہ خواب دیکھے تھے, یا جب وہاں سے واپسی پہ ریٹرن جرنی ہو رہی تھی اس وقت وہ خواب دیکھے تھے, ہے نا. اب یہ کون بتائے بھائی, یہ تو آپ کو پتا نہیں ہوتا, ہے نا. آپ تو نہیں بتا سکتے کہ یہ اس طرف دیکھ اس وقت دیکھے تھے میں نے کہ اس وقت دیکھے تھے, میں تو بھائی سو رہا تھا اس وقت, ٹھیک ہے. تو اب اس کا جواب یہی ہے کہ نہیں, یہ جو جواب ہے نا کہ یہ سچا خواب ہے کہ جھوٹا خواب ہے, یہ اس کے لیے جو ہے نا ایک تو بڑی بصیرت کی ضرورت پڑتی ہے, علم کی اور بصیرت کی ضرورت پڑتی ہے, ٹھیک ہے, یہ بتانے کے لیے کہ کیا اس خواب میں سچائی ہے یا یہ خواب جو ہے بس ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے, ایسے ہی بیکار قسم کی باتیں ہیں. ایک تو اس میں بصیرت کی ضرورت پڑتی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بات بتانے کے لیے کہ یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے. لیکن اس کے بعد نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ اگر یہ سچا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہے, اگر یہ سچا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ دوسرا سوال ہے, یہ دوسرے لیول کا کوشچن ہے. تو جو پہلے لیول کا کوشچن ہے نا کہ یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے, امپورٹنٹ ہے کہ نان امپورٹنٹ ہے, تو اس سوال کا جواب تو کوئی نیک انسان جو کہ آپ کے احوال سے واقف ہو, جیسے کہ آپ کا انسان کا شیخ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یا اس کو ہونا چاہیے کم از کم اس طرح کا نیک انسان جو کہ آپ کے احوال سے واقف ہو, ٹھیک ہے نا, ایسی شخص کو شیخ ہونا چاہیے, اور شیخ کا یہی معاملہ ہونا چاہیے کہ آپ کے حوالے سے واقف ہو, ٹھیک ہے نا, آپ نے سچ سچ اس کو حالات بتائے ہوئے ہوں. تو ایسا شخص آپ کو اتنا تو بتا سکتا ہے کہ یہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے نا یہ جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے, بس آپ اس کو اگنور کر دیں, ٹھیک ہے نا. اتنا تو وہ اپنی بصیرت کی بنیاد پر اور آپ کے بارے میں جو اس کو تجربہ حاصل ہے اس کی بنیاد پر بتا سکتا ہے, لیکن ایگزیکٹلی تعبیر کیا ہے یہ بتانا اکثر اوقات شیخ کے بھی بس میں نہیں ہوتا, کیونکہ تعبیر اور رویا جو ہے نا یہ ایک ایگزیکٹ سائنس ہے, یہ ایک ایگزیکٹ سائنس ہے, جیسے کہ نیوکلیئر سائنس فار ایگزامپل, ہے نا. اب نیوکلیئر فزکس جو ہے وہ کوئی عقل مند انسان ہو, کوئی صاحب بصیرت انسان ہو, ہے نا, اب وہ بیٹھ کر کے نیوکلیئر فزکس کے اوپر آپ کو لیکچر دے سکتا ہے, بھائی وہ تو ایک ایگزیکٹ سائنس ہے, اس کو تو جس نے یعنی جس نے محنت کر کے حاصل کیا ہو وہی وہ نیوکلیئر سائنس یا نیوکلیئر فزکس پڑھا سکتا ہے نا آپ کو, کیونکہ وہ ایگزیکٹ سائنس ہے. اسی طریقے سے یعنی نیورولوجی میڈیسن کے اندر ہے نا, نیورولوجی جو ہے وہ بھی ایک بڑی ایگزیکٹ قسم کی سائنس, بڑا مشکل سا ورڈ میں نے ایسے میرے ذہن میں آ گیا. ٹھیک ہے, تو وہ تو کوئی شخص عقل مند شخص, کوئی صاحب بصیرت شخص وہ نیورولوجی کے بارے میں آپ کو چیزیں نہیں بتا سکتا نا. بالکل اسی طریقے سے تعبیر الرؤیا جو ہے نا یہ ایک ایگزیکٹ سائنس ہے. یہ تو بڑے فرماتے ہیں کہ یہ تو سیکھنے سکھانے سے بھی نہیں آتی, یہ تو اللہ تعالی کی طرف سے کسی کو یعنی اللہ تعالی نے گفٹ کیا ہوا ہوتا ہے یہ تعبیر الرؤیا والی صلاحیت. تو خوابوں یعنی سچے خوابوں کی تعبیر جو ہے نا یہ صرف وہی بندہ بتا سکتا ہے جس کے پاس تعبیر کا علم اللہ تعالی کی طرف سے ہو, اور کوئی نہیں بتا سکتا. ٹھیک ہے نا, تو ایسے لوگ پھر ہمیں ملتے نہیں ہیں, اور وہ اگر کوئی مل گیا تو ٹھیک ہے اس سے تعبیر, لیکن یہ ممکن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, لیکن کم از کم ہم جو ہیں اگر کوئی اس قسم کا مسئلہ ہمارے ساتھ پیش آیا ہے تو ہم کسی صاحب بصیرت کے پاس جا کر کے اس سے مسئلے کو ڈسکس کر لیں, مشورہ کر لیں, تاکہ شیطان جو ہے نا وہ ہمارے اندر وسوسے نہ ڈال سکے, ہمیں پریشان نہ کر سکے. مثال کے طور پر کسی نے خواب دیکھ لیا بھائی کہ جی اس کے نا خاندان کے کسی بزرگ کا انتقال ہو گیا, اور وہ جو ہے نا وہ کسی اچھے سے گھر کے اندر منتقل ہو گئے, اور جو ہے یہ صاحب بھی وہ جو خواب دیکھنے والے صاحب ہیں وہ بھی ان کے ساتھ اچھے گھر میں منتقل ہو گئے. ہے نا, خواب سمجھ میں آیا؟ آپ میں سے کسی نے پوچھا بھی تھا اصل میں, وہ پتہ نہیں سن رہے ہیں کلاس کے نہیں سن رہے ہیں. تو خواب کیا دیکھا کہ بزرگ جو ہے نا وہ کسی اچھے سے گھر میں منتقل ہو گئے, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ بھی اچھے سے گھر میں منتقل ہو گئے. ٹھیک ہے نا, اب بزرگ صاحب جو ہیں بےچارے بڑی سخت بیماری کا شکار تھے اور زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے, تو ان کا تو لگتا تھا کہ جیسے ابھی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس بلا لیں گے, لگتا تھا ایسا. ہے نا, تو اب جب یہ خواب دیکھ لیا نا تو اس خواب دیکھنے سے پھر شیطان کیا ان کے دل میں ڈالے گا کہ بس مرنے والے ہیں, بزرگ بھی مرنے والے ہیں, کیونکہ ان کے تو حالات جو ہے نعوذ باللہ مطلب ایسے لگ ہی رہے ہیں, بہت زیادہ بیماری میں, بہت زیادہ تکلیف میں, تو ان کا تو معاملہ ہے, لیکن چونکہ ہم بھی ان کے ساتھ گھر میں منتقل ہونے والے ہو گئے ہیں نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی مرنے والے ہیں. اب ایسا شخص جو ہے جب یہ خواب دیکھے گا تو پھر تو وہ پریشان ہے نا کہ بھائی موت جو ہے وہ آنے والی ہے, بس ابھی مرے, کل مرے, ابھی مرے, کب مر جاؤں گا میں ایک دم سے, تو وہ تو پھر ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا, بہت سخت پریشانی کا شکار ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, تو اب اس خواب کی تعبیر کیا ہے, یہ تو صرف وہی شخص بتا سکتا ہے کہ جس کو تعبیر کا علم حاصل ہو, لیکن کسی اور سے, کسی علم رکھنے والے شخص سے اگر آپ پوچھیں گے نا, عمومی طور پر جو علم رکھتا ہو, سمجھ رکھتا ہو ان معاملات کی, اس سے اگر آپ اس خواب کو ڈسکس کر لیں گے تو وہ آپ کو یہ بتا دے گا کہ بھائی خواب میں ایسی چیز دیکھ لینے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ ابھی ہونے والا ہے آپ کے ساتھ. بھائی مرنا تو ہر ایک نے ہے, کوئی ایسی جان نہیں ہے جو کہ موت سے بچ کر کے دنیا میں رہے گی, کوئی بھی نہیں, ہر ایک نے مرنا ہے, لیکن کب مرنا ہے یہ نہیں پتا. اور اس خواب کا دیکھ لینا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ابھی مرنے والے ہیں, کیونکہ خواب کی جو یعنی خواب اگر سچا خواب بھی ہے تو اس کو پھر سچا ہونے میں, جس کو کہتے ہیں یعنی باقاعدہ اس کو ایگزیکیوٹ ہونے میں کئی سال لگ سکتے ہیں, دہائیاں لگ سکتی ہیں, ڈیکیڈز لگ سکتے ہیں. جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا جب وہ چھوٹے سے بچے تھے, ہے نا, کہ 11 سورج چاند اور ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں, لیکن سجدہ کیا کب تھا, جب وہ بڑے ہو کر کے مصر کے بادشاہ بن گئے تھے, ہے نا, اس وقت جا کر کے یعقوب علیہ السلام اور ان کی اہلیہ اور 11 بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا. تو خواب تو کب دیکھا تھا, لیکن وہ پورا کب ہوا, اتنے سالوں کے بعد. بالکل اسی طریقے سے یہ جو آپ نے بھی خواب دیکھ لیا, اس کا مطلب یہ مت سمجھ لیجیے گا کہ بس اب تو مرنے والے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اس وجہ سے نا کسی صاحب بصیرت سے مشورہ کر لینا چاہیے, ورنہ شیطان جو ہے وہ آپ کو پریشان کرتا رہے گا. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو ہے نا کہ مجھے تعبیر پتا چل جائے, یہ تعبیر جو ہے نا یہ ہر بندہ نہیں بتا سکتا, اور اس کے پیچھے بہت پڑھنا بھی نہیں چاہیے کہ نہیں مجھے تو تعبیر معلوم کرنی ہے, میں تو تعبیر کروں اور یہ کروں کروں, کہ تعبیر کا اکثر کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, کہ کوئی جو ہے وہ خواب دیکھ لے کہ جی میں بادشاہ بن گیا ہوں, تو ہمارے حضرت تو یہ کہتے ہیں بادشاہ بن گیا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ بادشاہ بن جائے گا وہ, کہ بھائی میں تعبیر دیکھوں کہ میں کب بادشاہ بنوں گا اور مجھے بادشاہ بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, ہے نا, اچھے پیچھے پڑے ہوئے وہ تعبیر کے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. ہاں اگر کوئی آپ کو مل گیا تعبیر بتانے والا تو بھائی ٹھیک ہے, پوچھ لیں ان سے تعبیر, پڑھنا بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ ان چکروں میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, ہم جو کسی نے لکھا ہے سوال کہ ہم کو جو مردے خواب میں دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری روح کی ملاقات ان سے عالم اروا میں ہوئی ہے, اگر وہ سچا خواب ہے تو. ٹھیک ہے, اگر وہ سچا خواب ہے تو پھر ایسا ممکن ہے کہ آپ کی جو روح تھی وہ عالم اروا میں جا کر کے ان سے ملاقات کر رہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن پتہ نہیں ہوتا نا کہ واقعی سچا خواب ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, خواب دیکھنے پر سنت عمل تو اس کی دعا پڑھنا, برا ہے تو تھوک دیں اور کروٹ بدل کر سو جائیں. جی جزاکم اللہ, جو سنت مسنون عمل ہے وہ کیا ہے کہ اس کی دعا پڑھنا یا اعوذ باللہ پڑھ لینا, مجھے نہیں یاد ہے کہ اعوذ باللہ پڑھ لینا اور بائیں کروٹ کی طرف جو ہے وہ تھوک دینا نا. وہ تھوکنا ایسا نہیں کہ بیوی بعد میں جو ہے وہ مارنا شروع کر دے کہ آپ نے کیا کمرے میں تھوکنا شروع کر دیا ہے نا, تھو 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 اس طریقے سے, ہے نا, بس تھوڑے سے آپ کے منہ سے جو ہے وہ بس کچھ نکل آئیں, یعنی ڈراپس یا چھوٹے ڈراپلیٹس نکل آئیں بس. ٹھیک ہے, باقاعدہ وہ کھڑک, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, کھنکھار کر کے تھوک مارنے کی ضرورت نہیں ہے, بائیں طرف, جی لیفٹ شولڈر کی طرف. ٹھیک ہے, اور پھر آپ کروٹ ہو کے سو جائیں, کروٹ بدل کے مطلب سیدھے کروٹ سونا سننا تھا نا, تو کوشش کرنی چاہیے سیدھے کروٹ ہی ہو کر کے بس سو جائیں. ٹھیک ہے نا, یہ جو الٹے کروٹ سونا جو ہے نا یہ خلاف سنت بھی ہے اور اس کے میڈیکل امپیکٹس بھی ہوتے ہیں. آپ زیادہ جانتے ہیں ماشاءاللہ نیورولوجی سے تعلق ہے آپ کا, ہے نا. تو دل جو ہے نا وہ ہم نے سنا اپنے بڑوں سے, ہمارا تو یہ فیلڈ نہیں ہے, لیکن جو دل یہ پریشر میں آ جاتا ہے نا, بوجھ تلے دب جاتا ہے انسان کا فزیکل ہارٹ, تو اس کا بھی نا انسان کی طبیعت کے اوپر اور انسان کے ایون روحانی حالات کے اوپر اثر پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے دائیں کروٹ زیادہ لمبا عرصہ جو ہے نا وہ دائیں کروٹ سونا چاہیے. ہاں بائیں کروٹ سونا جو ہے وہ حرام نہیں ہے, وہ بالکل منع نہیں ہے, بلکہ سنت تو ہم نے یہی سنا کہ پہلے تھوڑا سا بائیں کروٹ سوئے, یعنی بائیں کروٹ لیٹے, پھر اس کے بعد دائیں کروٹ ہو جائے. ٹھیک ہے, تو اس کا بھی تعلق ہوتا ہے, یہ جو خیالات اور اس قسم کے تصورات انسان کے ذہن میں بہت زیادہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سونے کی حیثیت کا بھی اس سے تعلق ہے. اچھا, اب جو بات ہو رہی تھی کہ عالم مثال, روح عالم مثال کی طرف کیوں متوجہ ہوتی ہے, یہ روح سے پوچھ کے بتائیں بھائی کیا مطلب یار. دیکھیں, کل شیء یرجع الی اصلہ, یہ ایک اصول کی بات ہے, ہے نا, یہ مطلب ہم نے اپنے بڑوں سے یہ اصول سنا, اور اصول وہ پرنسپل ہوتا ہے جو کہ سچویشنز میں اپلائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک اصول کیا ہے, کل شیء, ہر چیز, یرجع الی اصلہ, اپنے اصل کی طرف رجوع کرتی ہے, لوٹتی ہے. اور روح کی اصل کیا ہے, عالم مثال, عالم ارواح, روحانی دنیا, ہے نا. تو بھائی جیسے ہی اس کو موقع ملتا ہے یا اللہ تعالیٰ جیسے ہی اس کو موقع دیتے ہیں تو وہ اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے, اصل کی طرف متوجہ ہوتی ہے. یہ جو عالم دنیا ہے یہ تو اس کی نقل ہے نا, یہ تو ایک ٹیمپرری ابورڈ ہے نا روح کے لیے. ٹھیک ہے, اچھا, تو اب جو یہ فرمایا نا کہ عالم مثال کی طرف, اوپر جو ہم نے جملہ پڑھا تھا کہ صورت اس کی یہ ہوتی ہے کہ روح انسانی کو عالم مثال کے مطالعے کی طرف متوجہ کر کے اس عالم سے غافل اور معطل کر دیا جاتا ہے تاکہ انسان مکمل آرام پا سکے. تو اس کے اندر ہمارے مسئلوں کا حل ہے, وہ کیا ہے کہ دیکھیں یہ جو دنیا کے معاملات ہوتے ہیں نا, یہ انتہائی منتشر معاملات ہوتے ہیں. یہاں پر جو ہیں وہ, یعنی بہت ہی ابتلا اور پریشانیاں اور مصیبتیں انسان کے ساتھ لگی رہتی ہیں, اس کی ذات کے ساتھ بھی لگی رہتی ہیں اور اس کے ارد گرد بھی لگی رہتی ہیں, آفاق کے ساتھ بھی, یعنی باہر کا جو ماحول ہے اس کے اندر بھی یہ ساری چیزیں لگی رہتی ہیں. تو ہم جتنا زیادہ اس دنیا کی طرف متوجہ رہیں گے نا, تو ہمیں سکون اور آرام نہیں مل سکے گا. ہمارے لیے سکون اور آرام جو ہے نا, یہ تو روحانیت کی طرف متوجہ ہونے میں ہے نا, روحانیت کی طرف متوجہ ہونے میں ہے. تو اگر ہم روحانیت کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کرتے رہیں گے, مشق کرتے رہیں گے, تو دنیا کے جو بے
آرامی ہے، دنیا کی جو پریشانی ہے نا، یہ پریشانیاں جو ہیں وہ یعنی انڈر کنٹرول رہیں گی، یہ انڈر کنٹرول رہیں گی، ٹھیک ہے نا. اور اگر ہم روحانیت کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، بالکل ہی چھوڑ دیں گے اس طرف متوجہ ہونا، تو یہ جو دنیا کی پریشانیاں ہیں نا، یہ ہمارے اوپر غالب آ جائیں گی. اور یہ جو پریشانیاں غالب آ جاتی ہیں نا، تو ان سے جو ہے وہ انسان انتہائی بے سکون ہو جاتا ہے، یعنی اس کی روح جو ہے نا وہ پھر یعنی وہ سکون نہیں پا رہی ہوتی ہے. اور اس کی وجہ سے جب روح بے سکون ہوتی ہے تو اس کا لازمی اثر جو ہے وہ اس کے جسم پر بھی پڑتا ہے، اور اس کا جسم بھی پھر بے سکون ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ کہ پہلے تو اس کے اندر ایک نفسیاتی بھی پیدا ہوتا ہے، تناؤ پیدا ہوتا ہے، نفسیاتی تناؤ ہے نا، سائیکولوجیکل ٹینشن، اور اس کا پھر اثر اس کے جسم کے اوپر بھی ہوتا ہے، اس کا جسم بھی بیمار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ روحانی دنیا کی طرف متوجہ ہونا، ٹھیک ہے، جو کہ اب اس کی بہت ساری تفصیل ہے نا، یعنی اس کو جو ہے وہ آپ مراقبے کے ذریعے سے بھی کہہ سکتے ہیں، ہے نا، مراقبہ کرتے ہیں تو روحانی دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یا جو ہے وہ آپ اللہ تعالی کے قرآن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، قرآن کے اندر کیا پیغام ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، قرآن کی باتیں، تو ان کے ذریعے سے بھی روحانی دنیا کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. نماز کے اندر روحانی دنیا کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کے حکموں کے اوپر جب وہ آخرت کی جزا کے لیے عمل کر رہا ہوتا ہے، یعنی صحیح نیت کے ساتھ جب وہ اللہ کے حکموں پہ عمل کر رہا ہوتا ہے، تو یہ سب سے بڑھ کر کے روحانی دنیا کی طرف اس کی توجہ مبذول کرانے کا سبب بنتی ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا. کیا مطلب؟ کہ انسان خالی مراقبے کر رہا ہونا اور شریعت و سنت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا ہو، تو اس کی روح جو ہے وہ بہت تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کی یعنی تھوڑی سی روحانیت کی طرف متوجہ ہوگی، زیادہ متوجہ نہیں ہوگی، تھوڑی سی متوجہ ہوگی، ٹھیک ہے. صرف نماز کے اندر کانسنٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو تھوڑی سی متوجہ ہوگی، لیکن کامل متوجہ کب ہوگی؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کی کامل بندگی اختیار کرے گا، یعنی اللہ کی نافرمانیوں سے بچے گا اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ عمل کرے گا، تب اس کی روح کامل طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے گی. اسی کو کامل بندگی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہے ہمارے دنیا کی پریشانیوں کا حل، اور دنیا کی صرف پریشانیوں کا نہیں، یعنی جو کہ ہم کہتے ہیں جی گھر کے اندر بے برکتی ہو رہی ہے، جھگڑے فساد ہو رہے ہیں اور فلانا پریشانی آ رہی ہے، صرف یہ نہیں، بلکہ حقیقت کیا ہے جس کا آج کے حالات سے شدید گہرا تعلق ہے، وہ کیا ہے کہ روحانیت کی طرف متوجہ ہونے میں جسمانی امراض کا بھی حل موجود ہے، بلکہ جسمانی امراض کا حل بہت زیادہ موجود ہے. اب اسی جملے کو اگر ہم کنورس کر دیں، اس کو ہم ریورس کر دیں جملے کو، تو وہ کیا بنے گا کہ بہت ساری جسمانی بیماریاں، ساری نہیں لیکن بہت ساری جسمانی بیماریاں، وہ روحانی بے سکونی کی وجہ سے ہوتی ہیں. ساری نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جو روحانی طور پر کامل ہوتے ہیں، کامل بندگی میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وہ بھی بیمار پڑتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار پڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو اور کوئی بڑی مثال ہو ہی نہیں سکتی کامل بندگی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے، صحابہ کرام بیمار پڑے، خصوصاً جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منور آئے، بہت سارے صحابہ بیمار ہے نا. تو بیمار تو ایسے لوگ بھی پڑتے ہیں، لیکن یہ رول نہیں ہے، یہ ایکسپشن کہلائے گا. رول کیا ہے؟ کہ جسمانی بیماریوں کا تعلق روحانی بیماریوں کے ساتھ ہے، روحانی بے سکونی کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں، اس وجہ سے جو ہے نا، یہ پچھلے کل کی کلاس کے اندر بھی ہم نے یہ ٹاپک بہت زیادہ ڈسکس کیا ہے، اور اس سے پہلے کی بھی کلاسوں میں کیا ہے، ٹھیک ہے. وہ کیا تھا کہ بھائی بیماری ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کسی کو کسی وائرس کی وجہ سے بیماری لگ گئی, بیکٹیریا کی وجہ سے بیماری لگ گئی, کوئی ٹیومر ہو گیا, ٹھیک ہے, کینسرس ٹیومر ہوتا ہے, اس کی وجہ سے کینسر شروع ہو گیا یا کوئی اور, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ تو کازز دنیا میں موجود ہیں, بیماریوں کے کازز, ٹھیک ہے, لیکن یہ جو کازز ہوتے ہیں نا, ان کازز سے آپ کو جب بیماری کوئی لگ جاتی ہے نا, تو اب اگر آپ اس بیماری کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہو جائیں اور بہت زیادہ پریشان ہو جائیں, یا یہ کہ کوئی آپ کو آ کر کے اس بیماری کی مہلکات بتانا شروع ہو جائے, فزیکل بیماریوں کی بات ہو رہی ہے, کوئی آ کر کے آپ کو یہ بتانا شروع ہو جائے کہ یہ بیماری جو آپ کو لگی ہے نا, یہ کتنی مہلک بیماری ہے, یہ ہلاک کر دیتی ہے, اور دیکھو اتنے سارے لوگوں کو اس نے ہلاک کر دیا ہے اور مستقل ہلاک کیے چلی جا رہی ہے. اگر کوئی آپ کو آ کر کے یہ والی خبر دے نا, تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کا, فار ایگزامپل, آپ کو کینسر ہوا تھا, وہ تھا سٹیج ون کینسر, جو کہ بہت ہی ابتدائی درجے کا کینسر ہوتا ہے, لیکن یہ خبریں سن کر کے, یہ باتیں سن کر کے, اب آپ دیکھیں کہ آپ کا جو سٹیج ون کینسر ہے نا, یعنی جو ٹیومر آپ کا بہت ہی چھوٹا سا تھا, یہ کتنا تیزی سے پھیلتا ہے, اور یہ بہت جلدی میں یہ ٹیومر جو ہے وہ اتنا پھیلے گا کہ یہ سٹیج تھری اور پھر سٹیج فور کینسر بن جائے گا, اور سٹیج فور کینسر کے پاس جو ہے نا, پھر واپسی کے چانسز نہیں رہتے, ٹھیک ہے. یہ میڈیکل سائنس سے پروون باتیں یہ کر رہے ہیں, یعنی یہ میڈیکل سائنس, اب یہ حضرت بہت بڑے ڈاکٹر ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہے, ایٹ لیسٹ 30% ٹریٹڈ فیل, کیا ہے, 30% ٹریٹمنٹ فیلئر ڈسپائٹ کریکٹ ٹریٹمنٹ ڈیو ٹو اینگزائٹی آف ڈیزیز اینڈ ٹریٹمنٹ اینڈ وائس ورسا, ٹھیک ہے نا. یہ جو جنہوں نے مردوں کی سائٹ پہ یہ جملہ لکھا ہے نا, کیا ہے آپ جی, نیورو سرجن ہیں یا نیورو فزسسٹ ہیں یا کیا, نیورولوجسٹ ہیں ایٹ لیسٹ, ہے نا, بہرحال نیورولوجی کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. تو حضرت کیا لکھ رہے ہیں, ایٹ لیسٹ 30% ٹریٹمنٹ فیلئر ڈسپائٹ کریکٹ ٹریٹمنٹ, یعنی ڈاکٹرز بالکل صحیح ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں ڈاکٹرز کو, لیکن 30% ان کے حساب سے, 30%, یعنی یہ جو میڈیکل اسٹیٹسٹکس والے بنانے والے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے حساب سے, ان کے آبزرویشن کے حساب سے, ان کی کیلکولیشنز کے حساب سے, 30% لوگ جو ان کو صحیح ٹریٹمنٹ سے فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا, کس وجہ سے نہیں ہو رہا ہوتا, اینگزائٹی آف ڈیزیز اینڈ ٹریٹمنٹ اینڈ وائس ورسا, کیونکہ وہ اینکشس ہوتے ہیں کہ میرا صحیح علاج نہیں ہو رہا, میرا مرض جو ہے وہ ناقابل علاج ہے, میرا مرض بہت خراب ہے, اور یہ ڈاکٹر جو ہے نا وہ مجھے صحیح طرح ہینڈل نہیں کر رہے, حالانکہ ڈاکٹرز بالکل صحیح طرح ہینڈل کر رہے ہیں بیسٹ ٹیکنیکس کے ذریعے سے, بیسٹ میڈیسن کے ذریعے سے, لیکن بندہ پریشان ہے, یہ ٹھیک نہیں ہوگا, بلکہ یہ اس کی طبیعت مزید خراب ہوتی چلی جائے گی, ٹھیک ہے نا. یہ آج کے ڈاکٹرز جو ہیں یہ بات جانتے ہیں اس بات کو, اور ان کی میڈیکل ریسرچز میں, ان کے پیپرز کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں, لیکن ہو کیا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے بھائی, میں نہیں بولوں گا, آپ بولیں گے اگر بولنا ہے تو, ورنہ مجھے پکڑ لیں گے. بولیں جی, کیا ہو رہا ہے, یہ بات میڈیکل سائنس سے تو ثابت ہے, ٹھیک ہے, حدیث سے بھی ثابت ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے, یہ کوئی آپ میں سے بتائے حدیث مبارکہ سے یہ بات کیسے ثابت, کہ بیمار سے کیسے بات کرنی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بیمار کے پاس جاتے تھے تو کیا کہتے تھے اس کو, جی لا بأس, طہور انشاءاللہ, ہے نا, لا بأس, ڈونٹ وری, کوئی برائی نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, طہور انشاءاللہ, یہ جو بیماری ہے یہ تو تمہاری طہارت کے لیے آئی ہے, کیونکہ ایک مومن اس کو کانٹا چبھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں, تو تمہیں تو کانٹا چبھنے سے زیادہ ایک فزیکل تکلیف ہو رہی ہے نا, ہے نا, تمہیں بخار ہو رہا ہے, تمہارے سر میں درد ہو رہا ہے, تمہارے پھیپڑوں میں تکلیف ہو رہی ہے, تمہارے فلانی جگہ پہ تکلیف ہو رہی ہے, تو اس سے تمہارے کتنے گناہ معاف ہو رہے ہیں, تمہیں تو اندازہ ہی نہیں ہے اس کا. تو نبی علیہ السلام اس بری کیفیت کا پازیٹو سائڈ دکھاتے تھے, لا بس طہور انشاءاللہ, ہے نا, یعنی تم ٹھیک بھی ہو جاؤ گے. ہم طہورن کو سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں تم ٹھیک ہو جاؤ گے, بھائی نہیں, طہورن کا مطلب ہے تمہارے گناہ معاف ہو رہے ہیں, ٹھیک ہو گئے, اللہ کی مرضی ہوئی, تم دنیا میں ہی ٹھیک ہو جاؤ گے لیکن آخرت میں تو ٹھیک ہی ٹھیک ہو جاؤ گے کیونکہ گناہ معاف ہو رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھے کہ جو کہ اپنے تجربے سے انہوں نے چیزیں سیکھی تھیں اور پھر لوگوں کو بتا رہے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خالق نے بتایا تھا کیا کہنا ہے آگے بیمار کو جا کر کے, جس نے اس جسم کو بنایا ہے, جس نے اس بدن کو بنایا ہے, جو اس بدن کے رگ رگ ریشے ریشے سے واقف ہے, اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ وحی نازل فرمائی ہے نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مرضی سے ولا ینتق وما ینتق عن الہوا, اپنی من مرضی اور اپنی خواہشات سے نہیں باتیں کر رہے ہوتے تھے بلکہ اللہ کی مرضی سے باتیں کر رہے ہوتے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا دیکھو بیمار کا علاج کیا ہے, اس کو اس کی بیماری کو ڈاؤن پلے کرو. ڈاؤن پلے کرنے کا مطلب اس کو بڑا بنا کر کے, ہولناک بنا کر کے اس کے سامنے پیش نہ کرو بلکہ اس کو کم کر کے پیش کرو. فزیکل بیماریوں کی بات ہو رہی ہے کیونکہ فزیکل بیماریوں کی ٹینشن لیتے ہیں ہم لوگ, روحانی بیماریوں کی بات نہیں ہو رہی, روحانی بیماریوں کی تو ٹینشن لے کے نہیں دے رہے ہم لوگ. روحانی بیماریاں الگ چیز ہوتی ہیں, ادھر ہماری تو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے, یہاں فزیکل بیماریوں کی بات ہو رہی ہے. روحانی بیماریوں کی ٹینشن لے لیں تو توبہ کر لیں اور توبہ کرنے پہ روحانی بیماریاں ساری ختم ہو جائیں, ٹھیک ہے نا. کچھ عقل مند یہ بھی سوچ رہے ہوں گے آپ کیوں ہر وقت ٹینشن دیتے رہتے ہیں روحانی بیماریوں کی, ہے نا, آپ نے تو ٹینشن دے دے کر کے ہمیں جو ہے وہ مریض بنا دیا ہے. اللہ کے بندے بات سمجھ میں آتی نہیں آپ کی, اس وجہ سے آپ ٹینشن لے رہے ہیں, آپ مریض بنے ہوئے ہیں. بات سمجھ لیں, توبہ کر لیں, روحانی بیماریاں تو زیرو ہو جاتی ہیں اس کے بعد. التائب من الذنب کمن لا ذنب له, لیکن جسمانی بیماریوں میں ایسا ہوتا ہے, جسمانی بیماریوں میں آپ ٹینشن لیں اور توبہ کر لیں تو آپ کی جسمانی بیماری زیرو ہو جاتی ہے اس کے بعد. جسمانی بیماریوں کو سلسلہ اللہ نے ڈفرینٹ رکھا ہے, ہے نا. تو جسمانی بیماریوں کو ڈاؤن پلے کرنا, انسگنیفیکنٹ بنا کر کے پیش کرنا, ہے نا. اور عقل مند, آج کے عقل مند کیا کر رہے ہیں جی بتائیں نا ذرا, آج کے عقل مند کیا کر رہے ہیں, نام لے کے پوچھوں آپ میں سے عقل مندوں سے جو یہاں موجود ہیں. جی آج کے جو معالج ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو معالج تھے نا, ہے نا, جسمانی معالج بھی تھے, جسمانی علاج بھی بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور روحانی معالج تو تھے ہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈاؤن پلے کر رہے ہیں, چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں, پریشانی کو ختم کر رہے ہیں. اور آج کے ڈاکٹر کیا مر رہے ہیں, اچھا ڈاکٹر زیادہ کر بھی نہ رہے ہوں, کون ہے اصل میں, میڈیا. اور میڈیا تو نیک لوگ چلاتے ہیں نا, متقی پرہیزگار بزرگ چلا رہے ہیں ہمارا میڈیا, ہے نا. تو یہ بزرگوں, جو میڈیا کے جو بزرگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, اور میڈیا کے کون ہیں ان کے بزرگ, نہیں پتا, اتنا بھی نہیں پتا آپ لوگوں کو میڈیا کے بزرگ کون ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے, وہ چتائیں جلنے والی جو تصویریں دنیا میں اتنی کیوں پھیل رہی ہیں, وہ چتا تو ہندو کی جل رہی ہے اور یہاں جو ہے وہ انسان کا, یہ مسلمان کا بھی دل جل رہا ہوتا ہے اس چتا کے ساتھ ساتھ, اللہ معاف کرے, ہے نا. مر رہے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. وہ پہلے دو لوگ مر رہے تھے, اگر وہ یہ خبریں سن کر کے جو ہے وہ دو کی تعداد 20 ہو جاتی ہے, اور پھر 20 جب یہ خبریں سنتے ہیں اس کو سن کر کے وہ 200 ہو جاتی ہے, ہے نا. 200 سے جو ہے وہ 2000 ہوتی ہے, 2000 سے جو ہے وہ 200,000 ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہی بات بار بار سمجھائی جاتی ہے, بھائی عقل کے ناخن لو یار, اللہ کے بندوں اللہ عقل کے ناخن لو یار. یہ کیا ہے کہ یہ حفاظتی تدابیر کے نام پہ آپ نے اتنی ٹینشن جو ہے وہ لوگوں میں پھیلائی ہوئی ہے, اور سارے ہاں 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 بالکل حق بالکل سچ, اتنا بھی نہیں کہ بھائی کون یہ باتیں کر رہا ہے, یہ بھی تو دیکھ لو وہ اللہ کا ولی کر رہا ہے. وہ اچھا علماء کرام یہ باتیں کر رہے ہیں, ہے نا. اب علماء کرام جو باتیں کر رہے ہیں, علماء کرام کیا ڈاکٹر ہوتے ہیں, علماء کرام کیا فزیکل ڈاکٹر ہوتے ہیں, بھائی علماء کرام کی سورس آف انفارمیشن کیا ہے, یہ فزیکل ڈاکٹرز, ہے نا, یہ میڈیکل ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں. علماء کا کام ہوتا ہے فتویٰ دینا, اور فتویٰ جو ہے وہ جو اویلیبل انفارمیشن ملتی ہے ان کے حساب سے ریلائبل سورسز کے ذریعے سے, اس بیسس کے اوپر وہ فتویٰ دے دیتے ہیں. ان کا یہ کام کو تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ جا کر کے میڈیکل ڈاکٹر بن جائیں اور پھر وہ جو ہے وہ وائرس کے اوپر ریسرچ کریں اور پھر وہ فتویٰ دیں, یہ تو ان کا کام نہیں ہے, نہ تو ان کے پاس وقت ہے اس کا. تو بھائی جو دیندار میڈیکل ڈاکٹر نظر آئیں گے وہ جو ان کو انفارمیشن پرووائڈ کریں گے, انہوں نے تو اسی بیسس پر لوگوں کو باتیں بتانی ہے نا. تو علماء اگر احتیاطی تدابیر کا کہہ بھی رہے ہیں تو اس کی بھی تاویل کرنی پڑے گی, جیسے کل کی کلاس کے اندر بات ہوئی تھی, ہے نا, کل کی کلاس میں یہی بات ہوئی تھی, اگر آپ نے غور سے سنا ہو اس بات کو. ٹھیک ہے, تو یہ بھائی اچھا, یہ تو علماء بھی کہہ رہے ہیں کام کرنے کے لیے. بھائی اس کا مطلب یہ کوئی تھوڑی ہے کہ یہ ایسا ہی ہے معاملہ, کچھ عقل کے ناخن لینے کی ضرورت ہے نا. تو ایسے ایسے خبریں پھیلانا, او ہو یہ سب کچھ ہو گیا, سب تباہ تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا, اور یہ بربادی جو ہے نا اب یہ وہاں سے یہاں بھی آنے والی ہے, یہ بربادی وہاں سے یہاں بھی آنے والی ہے. اور بڑے ریلائبل سورسز سے پتا چلا ہے. واٹ آر یور ریلائبل سورسز, کیا ہیں یہ ریلائبل سورسز؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے, ہے نا. تو بھائی کیا نہیں, ایک انہوں نے لکھا ہے کچھ, ایک خاتون کو کینسر ہوا لیکن ان کو معلوم نہیں تھا اور ان کو بتایا بھی نہیں گیا, لیکن وہ بیمار رہتی تھیں تو پریشان رہتی تھیں لیکن پر امید رہتی تھیں. وہ آغا خان ہاسپٹل سے علاج کرا رہی تھیں, ایک دفعہ ہاسپٹل گئیں تو ڈاکٹر نے ان کو بتا دیا کہ آپ کو کینسر ہو گیا ہے. اس کے بعد تھوڑے دنوں بعد ہی ان خاتون کا انتقال ہو گیا. میری ایک جاننے والی رشتہ دار ہیں, ٹھیک ہے نا, رشتہ دار خاتون ہیں, ان کو 2.5 سال سے کینسر ہے, 2.5 سال سے, بلکہ اس سے بھی زیادہ, شاید 3 سال ہو گئے. ان کی اولادیں جو ہے نا وہ تھوڑی سی عقل مند ہیں, اگرچہ کہ وہ ایک بیٹا ڈاکٹر ہے, باقی جو دنیا دار ٹائپ کے زیادہ تر ہیں وہ لوگ, مطلب کوئی ایسے کوئی مولوی ٹائپ کے لوگ نہیں ہیں, لیکن اللہ نے ان کو یہ بات سمجھا دی, عقل آ گئی ان کو, ڈاکٹر بھی ہے اس کو بھی سمجھ ہے اس بات کی. انہوں نے اپنی ماں کو نہیں بتایا ابھی تک کہ آپ کو کینسر ہے. اچھا ماں جو ہے نا ان کو انگریزی پڑھنی بھی نہیں آتی, اللہ کی طرف سے یہ ایک ان کی مدد ہو گئی, انگریزی نہیں پڑھنی آتی. تو وہ جب ہاسپٹل جاتی ہیں نا تو ہاسپٹل میں وہ کینسر وارڈ ہوتا ہے, ہے نا, وہ کیمو تھراپی کروانے کے لیے جاتی ہیں, دواؤں کے نام ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, ان کو کچھ پڑھنا نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو ان کو ان کے بیٹے ظاہر دیندار تو ہے نہیں, تو بہرحال وہ خاص صاحب بول دیتے ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں, آپ کو جو ہے نا وہ گھٹنوں میں جو درد ہوتا ہے نا, تو ہم جو آپ کو یہ دوا دے رہے ہیں نا کھانے کے لیے, یہ تو گھٹنوں کے درد کے لیے, اور ٹھیک ہو جائے گا آپ کو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان خاتون کو آج تک نہیں پتا, 2.5-3 سال گزر چکے ہیں, شی از پرفیکٹلی فائن. بلکہ شاید مجھے یاد نہیں ہے, میں کنفرم کر کے بتا سکتا ہوں کہ ان کا شاید وہ جو سی ٹی اسکین, وہ جو کیا پیٹ اسکین وغیرہ ہوتا ہے کینسر کے ٹیومر کو جو میجر کرنے کے لیے سب کرتے ہیں, تو غالباً اس میں پتا لگا ہے کہ وہ جو ٹیومر تھا نا وہ جتنا پہلے تھا نا وہ شرنک ہو گیا ہے, چھوٹا ہو گیا ہے, ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ مجھے کنفرم نہیں ہے, لیکن اتنا تو کنفرم ہے 2.5-3 سال ہو گئے اور ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. جبکہ اس کے برعکس ہمارے اپنے ہی جاننے والوں میں ایسے تھے جن کو کہ وہ جو ہے نا ماشاءاللہ اللہ کے ولی ڈاکٹرز ہے نا, اللہ کے ولی, اللہ کی طرف سے ان کو وہی آتی ہے نا کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے, تو انہوں نے اپنا کیا ایک پروفیشنل وہ بنایا ہے, پروفیشنل ریسپانسبلٹی, کہ مریض کو جو ہے نا وہ سب کچھ بتا دو, کھول کھول کر کے بتا دو اس کو, ہے نا. تو وہ کھول کھول کر کے جن لوگوں کو بتایا پھر ان اللہ کے ولیوں نے, تو پھر ماشاء اللہ 4-5 مہینے کی بات ہوتی ہے پھر اس کے بعد, ہے نا, پھر وہ سٹیجز, تو پھر سے بہت کچھ ہوتا ہے پھر اس کے بعد بندے کے ساتھ, ہے نا. تو یہ کینسر بھی جو ہے نا یہ ایسے ہی بیماری ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی کوئی انوکھی ایم آر آئی اسکین نہیں, بایوپسی تو وہ تو معلوم کرنے کے لیے ہوتی ہے, پھر پیٹ اسکین ہوتا ہے جس سے کہ پھر وہ ٹیومرز کو میجر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہوپ لیسنیس از مور ہارمفل دین دا ڈیزیز اٹ سیلف. ہوپ لیسنیس از مور ہارمفل, یہ نیورولوجسٹ آپ بتا رہے ہیں, آپ نے بتایا نہیں کہ آپ پروفیشنلی کیا آپ کا ڈیزگنیشن ہے, بہرحال چلے ٹھیک ہے مرضی آپ کی. تو یہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ ہوپ لیسنیس از مور ہارمفل دین ڈیزیز اٹ سیلف. لیکن مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ کہ یہ سارا علم ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے,
معلوم ہے ہمیں یہ ساری باتیں پہلے سے، لیکن بات وہی ہے نا کہ علم تو ہے عمل نہیں کرتے، علم تو ہے اس کو اتنا سنجیدہ نہیں لیتے کہ جس سے کہ ہمیں فائدہ بھی ہو اس علم سے. جیسے وہ سگریٹ پینے والا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ جس سگریٹ پیے گا اس کے پھیپڑوں میں کینسر ہو جائے گا، سگریٹ کے ڈبے کے اوپر تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے، لیکن کیا وہ سگریٹ پینا چھوڑ دیتا ہے؟ تو بھائی سگریٹ کی جو برائیاں ہیں ان کا علم ہونے سے اس کو فائدہ نہیں ہوتا. وہی مسئلہ ہمارا بھی ہے، ہے نا؟ یہ ساری باتیں ہمیں پتہ ہیں، نیورولوجسٹ ہیں حضرت نے ابھی بتایا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری باتیں ہمیں پتہ ہیں، لیکن پھر بھی ہر وقت ایک دوسرے کو بھو کرتے رہتے ہیں، ہر وقت ایک دوسرے کو ڈراتے رہتے ہیں. ادھر سے خبر آتی ہے ہولناک قسم کی خبر فرام ریلائبل سورسز، ہے نا؟ تو اس خبر کو پھر ہم آگے فارورڈ کرتے ہیں، ہے نا؟ اور اگلے بندے کو اور ٹینشن، نہیں نہیں کسی سے نہیں ملنا، اس سے نہیں ملنا، اس سے نہیں ملنا، اور بندے کو جو ہے وہ آئسولیشن کے اندر لے کر کے جاؤ. یہی کافر ڈاکٹر پکا یہ یعنی دے اوپنلی دے آر سینگ اٹ کہ بھائی جب بندہ آئسولیشن کے اندر جاتا ہے نا، جس کو کہ سو کالڈ کوارنٹین کہا جا رہا ہے، تو اس میں جا کر کے اس کی امیونٹی اور گر جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی طبیعت اور خراب ہو جاتی ہے. تو بھائی وائرس تو ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے وائرس ہے نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے بندہ بیمار ہوتا نہیں ہے، لیکن وہ پہلے وہ آپ کو ہلاک کرنے کی تو اس میں صلاحیت نہیں تھی، ہلاک کرنے کی صلاحیت اس میں نہیں تھی، لیکن آپ کی ان بے وقوفیوں کی وجہ سے اب وہ مہلک بن گیا، ان بے وقوفیوں کی وجہ سے، ہے نا؟ وہ بے وقوف وہ جو ہے وہ مر گیا. اللہ آپ کو ہدایت دے اور سمجھ عطا فرمائے. انہوں نے سوال لکھا ہے کہ حضرت جی کے درس میں سنا ہے کہ مریض کو بتا دو تاکہ وہ توبہ کی طرف متوجہ ہو جائے. کیا بولوں میں، جواب دے نا بھائی ان کا بھائی. حضرت جی کے درس میں سنا ہے کہ مریض کو بتا دو تاکہ وہ توبہ کی طرف متوجہ ہو جائے. کیا بولوں ان کو بھائی. جزاکم اللہ. یہ بھی ڈاکٹر ہیں جنہوں نے آپ کا جواب دیا. موت کے آثار اگر دیکھ رہے ہو تب بتا دو خدا کے بندوں. موت کے آثار جب دیکھ رہے ہو تب اس کو بتا دو. یہ کوئی تھوڑی اس کو وائرس لگا ادھر سے پوزیٹو آ گیا، اب اس کو جو ہے وہ بھو کرنا شروع کر دو، اس کے بعد توبہ کرنا شروع ہو جائے. ہے نا، ایک بیمار پڑا ہے نا، بیمار صاحب، اب ان کے سامنے جا کے نا سورہ یاسین کی تلاوت کرنا شروع کر دو، ہے نا؟ کیونکہ سورہ یاسین میں تو شفا ہے، اور سورہ یاسین تو قرآن کا دل ہے، ہے نا؟ تو اب جو ہے وہ آپ کے بزرگ جو ہے نا وہ بیمار پڑے، ان کے سامنے جا کے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دیں، کیونکہ سورہ یاسین تو اللہ کا کلام ہے، ہے نا؟ اور حضرت جی نے بھی کہا ہوگا کہ ہاں سورہ یاسین کی تلاوت کرنی چاہیے نا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنی چاہیے، ہے نا؟ تو کریں پھر جا کر کے سورہ یاسین کی تلاوت، جو بیمار پڑے اس کے سامنے، جس کو بھی پازیٹیو آ جائے اس کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دیا کریں. کیا خیال ہے آپ کا، کرنی چاہیے جی یا نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں کرنی چاہیے تو کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ اپنے آپ کو ہم بڑا عقل مند سمجھتے ہیں، بڑا ہمیں جو ہے نا وہ معاملات کا ادراک حاصل ہو گئی، بڑا سمجھ ہمیں آ گئی ہے. ہرگز نہیں، ہمیں تو الف بے کا بھی پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہمارے حالات ہیں بھائی. تو اس کے اوپر جو ہے نا ہم نے شور مچایا ہوا ہے، اور پھر وہ واٹس ایپ کے اوپر میسیجز فارورڈ کرتے ہیں، ریلائبل سورسز کی طرف سے آئے ہیں یہ میسیجز. اتنا اعتماد ہے ہمیں ان ریلائبل سورسز کے اوپر. بھائی یہ جو روحانی جو ہمارے مشائق ہیں نا، ان کی باتوں کو جب تک ہم ان پہ اعتماد نہیں کریں گے نا، تو ہمیں ان سے فائدہ نہیں حاصل ہوگا. ہم ان کی ناقدری کر رہے ہیں، ہم ان کے یعنی ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہے ہم کیا کر رہے ہیں. ان کے اوپر ہمارا اعتماد کیوں نہیں بنتا؟ ہم ان کے ماتھے تو چوم لیتے ہیں جا کر کے، اتنا غصہ آتا ہے نا، ہم ان کے ماتھے چومتے ہیں، ہم ان کو اپنے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی فراوانی دی ہے نا، اس میں سے ہم ان کو چند ٹکے کے ہدیے تو دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا. ان کی باتوں پہ اعتماد نہیں ہے ہمیں، ہے نا؟ قرآن پہ، حدیث پہ، اور مشائخ جو ہمیں کھول کھول کے بتاتے ہیں، ہمیں اعتماد نہیں ہے ان کی باتوں کے اوپر.
تو ایسی چما چاٹی کا کیا فائدہ ہے پھر؟ ایسی پیار و محبت کی باتیں کرنا، ایسی عقیدت کی باتیں کرنا، کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا، بلکہ الٹا نقصان ہے، دھوکہ دے رہے ہیں یہ، دھوکہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ۔ آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ ایسا کرے نا کہ آپ کو جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ ادب کرے اور آپ کے جو ہے وہ چوم لیا کرے جا کر کے، لیکن آپ اس کو کوئی بات سمجھائیں اور وہ کہے وہ تو وہ آپ کی بات کو بالکل ہی ہے نا، یعنی وہ ٹرسٹ کرے وہ اپنے دوستوں کے اوپر اور عقیدت کرے وہ آپ کے ساتھ، کیا خیال ہے؟ پھر مزہ آئے گا آپ کو، پھر اس کے اوپر بڑا اچھا لگے گا آپ کو اپنا بیٹا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا دین، یہ نا دھوکہ ہے، یہ ہمارا دین دھوکہ، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ناکام کوشش۔ تو یہ اعتماد کب آئے گا ہمارے اندر؟ دین والوں کے اوپر اعتماد کب آئے گا؟ روحانیت کے اوپر اعتماد کب آئے گا؟ مادیت سے ہماری نگاہیں نہیں ہٹ رہی، ہمارا اعتماد ہی ختم نہیں ہو رہا ادھر سے، تو ادھر کہاں سے اعتماد آئے گا ہمارا؟ یہ جو سزائیں مل رہی ہیں نا، اور اس وقت جو سزا کی شکل دنیا کے اندر بنی ہوئی ہے نا، یہ اس اعتماد کے مسئلے کی وجہ سے ہے، اس اعتماد کا مسئلہ ہے ہمارا، اس وجہ سے۔ چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، نمازیں بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، صدقے بھی کرتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، تلاوتیں بھی کرتا ہے، لیکن اس کا اعتماد دنیا والوں کے اوپر ہے، اس کا اعتماد مشائق پہ، اللہ والوں پر نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے اس کو ان کے اوپر، ہے نا؟ اب اتنے لمبے آپ نے کہانی لکھ دی ہے، اب یہ تو کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اس کو سیو کر لیتے ہیں بعد میں انشاءاللہ، کل آپ اگر اس کو کاپی کر کے بھیج دیے گا، جیسا جس کو واٹس ایپ پہ بھیج دیں، کیا کریں، پڑھ لیں۔ چلے، ایک سوال بھی آیا ہوا تھا، وہ پہلے کیا آیا ہوا تھا، جس پر ایسے نہیں ہوگا، پرائیویٹلی لکھا ہوا تھا تو باقی لوگ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ کیا ہے کہ سم ڈاکٹرز فورس یو انٹو ٹیکنگ میڈیسن اور پروسیجرز وداؤٹ انفارمنگ یو آف دا رسکس انوالوڈ، وین یو ٹرائی ٹو آسک دے گیٹ انوائڈ اینڈ ایگزیجریٹ یور سچویشن ٹو میک اٹ سیم لائک یو آر ریئلی ان نیڈ آف اٹ، از اٹ بیٹر فار اس ٹو بی انفارمڈ ان دیٹ سچویشن؟ یعنی کچھ ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہمیں جو میڈیسنز دیتے ہیں اور پروسیجرز ہمیں کرواتے ہیں، تو وہ ہمیں اس کے رسک نہیں بتا رہے ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ ان سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو پھر وہ غصہ ہو جاتے ہیں۔ یہ خصوصاً یہ بات جو ہے نا، یہ عرب ورلڈ کے اندر بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے، اور پاکستان میں بھی آتی ہے لیکن زیادہ نہیں، ٹھیک ہے؟ انڈیا میں مجھے پتا نہیں ہے، تو عرب تو آپ کو پتا ہے یہ غصے کے بڑے تیز ہوتے ہیں، تو ان کی بات اگر آپ نے کر دی نا کچھ ادھر سے ادھر بات کر دی ان کے سامنے، تو ان کو فوراً غصہ آتا ہے، اور ڈاکٹرز تو یہاں پہ بہت زیادہ غصے کے تو بڑے تیز ہوتے ہیں ادھر کے ڈاکٹرز، ٹھیک ہے؟ تو بھائی بات یہی ہے کہ میڈیکلی اٹ از ناٹ ایتھیکل پریکٹس، ٹھیک ہے؟ تو وہ بتا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ ایتھیکل پریکٹس نہیں ہے۔ اچھا، وہ تو آپ نے بتایا کہ، اچھا خیر، آپ کا جو سوال ہے بھائی، وہ تو مسئلہ آپ کا یہ ہے نا کہ یہ جو ڈاکٹرز ہیں، تو یہ تو بھائی انفارچونیٹلی وہی بات ہے نا، کوئی ڈاکٹر نیک نہیں ہوتا والی بات ہے، مطلب ہوتے ہیں ایکسیپشنل ڈاکٹر نیک ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر میڈیکل انڈسٹری میں جو لوگ ہیں تو ٹرسٹ والا معاملہ انفارچونیٹلی ان کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے نا، آپ دیکھیں نا، ہمارے خاندان کی خواتین بھی ادھر موجود ہیں، ہے نا؟ خاندان میں اپنا کوئی اگر قریبی ڈاکٹر ہو نا، اپنا کوئی ٹرسٹ وردی بندہ ڈاکٹر ہو نا، تو آج کے دور میں اس سے بڑی نعمت دنیاوی اعتبار سے اور کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا ہوتا ہے، ہمارے بھائی صاحب ڈاکٹر ہیں نا، ٹھیک ہے؟ تو اب خاندان کے دور دور کے بھی کوئی ہوں گے نا، تو ان کو کوئی بات اگر پیش آئی، ہسپتال جانا پڑ گیا یا کسی اور کے پاس ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ گیا، انہوں نے ہمارے بھائی صاحب کو فون کرنا ہوتا ہے یا میسج کرنا ہوتا ہے کہ تم بتاؤ کہ جی مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بھائی ٹرسٹ ہے نا کہ بھائی میرا جو یہ خاندانی ہے، میرا بھائی ہے، میرا بھتیجا ہے، میرا بھانجا ہے، یہ مجھے دھوکہ نہیں دے گا،
لیکن ہسپتال میں جو ڈاکٹر ہے اس کا کچھ پتا نہیں, ہے نا, کلینک میں جو ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے اس کا کچھ پتا نہیں. تو بھائی اس وقت میڈیکل انڈسٹری کا یہ معاملہ ہے نا, ہے نا. ابھی تو وہ خاندان میں ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے خاندان میں ایک ڈاکٹر ضرور ہونا چاہیے, ہے نا. مولوی صاحب کی ضرورت نہیں ہے ویسے, کیونکہ وہ تو بعد میں دیکھی جائے گی مرنے کے بعد, لیکن ہاں اس دنیا کا تو کم از کم فکر کرنی چاہیے نا. تو ایک خاندان میں ڈاکٹر ہونا ضروری ہے, اسی وجہ سے تھا نا, کیونکہ بھائی یہ انفارچونیٹلی یہ معاملہ تو بہت خراب چل رہے ہیں. اب آپ کا جو سوال ہے, از اٹ بیٹر فار اس ٹو بی انفارمڈ ان دیٹ سچویشن, تو بہتر تو یہ ہے کہ جی آپ کے ساتھ کوئی دوسرا بندہ ہو کہ جس کو کہ اصل حقیقت کا پتا ہو, اور وہ پھر اس کو پھر فلٹر کر کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہو, لیکن ہی از ان کنٹرول آف دا سچویشن. ٹھیک ہے نا. مریض کو جو ہے وہ اگر مہلک کیفیت کا زیادہ پتا چلے گا تو اس کی تو طبیعت اور خراب ہوگی. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس کو پازیٹیولی لیتے ہیں, بٹ دے آر ایکسیپشنز, ہے نا. اچھا, انہوں نے جو کہانی لکھی ہے چلے پڑھی لیتے ہیں آپ لوگوں کا وقت کا خرچ کرتے ہوئے. ہماری بلڈنگ میں ایک خاتون کو ابھی کرونا ہو گیا, ان کے ہسبینڈ دوسرے سٹی گئے ہوئے تھے, تو وہ خاتون کرونا کے کا سن کر مری جا رہی تھیں, باتھ روم بھی نہیں جا پا رہی تھیں, پوری بلڈنگ نے ان کو اکیلے چھوڑ دیا. میں نے فون کیا, وہ روئے جا رہی تھیں, وہ روئے جا رہی اور مرے جا رہی. پھر میں نے اس اصلاحی تعلق کی برکت سے اور اللہ کا نام لے کر ہمت کی اور کھانے پینے کی چیزیں لے کر ان خاتون کے گھر چلی گئی. سب سے چھپ کر وہ ڈور نہیں کھول رہی تھیں, میں نے زبردستی کھلوایا. اندر اس کے پاس گئی, سامان اس کے پاس رکھا اور اس کو کہا کچھ نہیں ہے, یہ وہمی بیماری ہے. خیر وہمی بیماری یہ نہیں ہے, لیکن یہ وہمی بیماری کی وجہ سے, وہم کی وجہ سے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ مت سمجھیں کہ یہ وہمی بیماری ہے, یہ مت بولیں ورنہ لوگ آپ کو پاگل خانے میں بند کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ بہرحال, تو اٹھ جاؤ تمہیں کچھ نہیں ہے, اس کو ہمت ہوئی. ہاں, یہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا کہ اٹھ جاؤ تمہیں کچھ نہیں ہے, اس کو ہمت ہوئی. پھر میں دوبارہ اس کے گھر گئی اور پھر ڈیلی اس کو فون کرتی رہی. الحمدللہ وہ آہستہ آہستہ بالکل صحیح ہو گئی. آج کام کاج بھی کر رہی اور باہر بھی جا رہی گروسری ایکسیٹرا کرنے. ٹھیک ہے بھائی, ہم ذاتی طور پر لوگوں کو جانتے ہیں. ہمارے کل ہی بلکہ کچھ ایک دوست سے ملاقات ہوئی تھی, انہوں نے یہی بتایا تھا کہ ان کے دوست ہیں جن کو وہ یعنی ملتے ہیں, ان سے ملاقات ہوتی ہے بالکل ٹھیک ٹھاک, لیکن دفتر میں ہو گیا کسی کو, تو اب دفتر والوں نے کہا بھائی آپ سب کو کروانا ہے, ہے نا. اب وہ جب سب کو کروانا ہے تو پھر تو ٹیسٹ پازیٹو نیگیٹو کا تو آپ کو پتا ہے. بہرحال تو وہ آ گیا, جیسے ہی آیا اس کے بعد جو ہے وہ بخار اور کھانسی اور گرے چلے جا رہے ہیں اور پریشان ہوئے چلے جا رہے ہیں. بھائی یہ ایک دو کیسز نہیں ہیں اس طریقے کے, یہ بہت زیادہ تعداد میں اس قسم کے مشاہدے ہیں. لیکن وہ کیا کہتے ہیں, نقار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے بھائی, ہے نا. تو نقار خانہ یعنی میڈیا ہاؤس جو ہے یہ دنیا, تو وہ نقار خانہ ہے, تو اس میں طوطی کی آواز کس نے سننی ہے, چھوٹی سی طوطی بولتی جائے اس طرح کی, وہ ہو کیئرز, ہے نا. کل کو اس کے گلا دبا دیں تو کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا, ہے نا. تو بھائی یہ دور ہے دجالی دور, تو بات سمجھنے کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ سے حفاظت مانگنے کی بھی اور بات سمجھنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اور جو نہیں ماننے والے ہیں تو ان سے پھر پیچھا چھوڑائیں, انہوں نے نہیں ماننا, وہ آپ ان کے پیچھے اپنا وقت ضائع کرتے رہیں گے, انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا. ٹھیک ہے, تو اللہ رحم کرے بس ہم سب کے حال کے اوپر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.